الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم آج کی گفتگو کا موضوع تصوف ہے جس کو کچھ حضرات صوفی ازم کہتے ہیں تصوف ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے تصوف کا لفظ جو نکلا ہے یہ لفظ صوف سے نکلا ہے صوف کے معنی ہوتے ہیں کاٹن چونکہ سادہ لوگ سادہ زندگی گزارنے والے اللہ کے نیک بندے سادے کپڑے اون کے کپڑے پہنا کرتے تھے اس لیے ان کو صوفی کہا گیا بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ تصوف یہ صفا سے مشتق ہے صفا کے معنی پاک صاف ہونا یہ اپنے سینوں کو دلوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی اس سے صاف کر لیتے تھے اس وجہ سے ان کو صوفی کہا گیا اور بھی کچھ لوگوں نے اس کے ماخذ لکھے ہیں کسی نے صفا لکھا ہے کسی نے صفی لکھا ہے کسی نے صف سے لکھا ہے لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ صوف سے مشتق ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام کو حواریین کہا حواریین کے معنی ہوتے ہیں سفید کپڑے والے یا سفید کپڑے دھونے والے بعض لوگوں نے لکھا ہے چونکہ ان کا کام کپڑے دھونے کا کام تھا اس وجہ سے ان کو حواری کہا گیا بعض لوگوں نے لکھا ہے چونکہ وہ سفید کپڑے ہی پہنتے تھے اس وجہ سے ان کو حواری کہا گیا تو اس طرح کپڑوں کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ حواری کے ساتھ کیا ہے تصوف کی تعریف کیا ہے یعنی کسے ہم تصوف کہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ تصوف یہ ہے کہ آدمی ایسے اعمال کرے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں اس طریقے پر کرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے ہوں اس کو اصل میں تصوف کہا جا سکتا ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین بات لکھی ہے فرمایا تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے شروع ہوتی ہے اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ پر ختم ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں نیت اور انٹینشن درست ہو جائے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں یہ نیت درست ہو جائے یہ تصوف کا آغاز ہے کہ آپ کے ہر کام میں نیت درست ہے اور اس کا انتہا اس کی ہائی جو مرتبہ ہوگا پوزیشن ہوگی ان تعبد اللہ کانک تراہ عبادت اس طرح کرنا گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تصوف کی تعریف کے جواب میں فرمایا اللہ کو عبادت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت کر کے اور مخلوق خدا کو خدمت کر کے راضی کر لینے کا نام تصوف ہے. اس میں تمام چیزیں آ گئی. اللہ کو عبادت کر کے راضی کرنا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت کر کے راضی کرنا, اور مخلوق خدا کو خدمت کر کے راضی کر لینا, یہ تصوف ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, تصوف اپنے آپ کو مٹا دینے کا نام ہے. میں کچھ نہیں, اپنے آپ کو مٹا دو. آج دنیا میں فساد, برائیاں, بڑائیاں, جھگڑے اسی وجہ سے تو ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے, دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. کسی کو خاطر میں نہیں لاتا, کسی کا رسپیکٹ نہیں کرتا, کسی کو اپنے سے بڑا نہیں مانتا, اپنے کو سب سے بڑا مانے ہوئے. فرما یہ ختم ہو جائے, تصوف ہو گیا. تو تصوف ان تمام بزرگوں کی نزدیک آپ دیکھیں تو تمام احکام شریعت پر عمل کرنا, یہ تصوف. کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہے کہ تصوف آیا کہاں سے, شروع کہاں سے ہوا. آپ دیکھیں قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے. سورہ آراف میں, سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا, چھوڑ دو ظاہری گناہ کو بھی اور باطنی گناہ کو بھی. ظاہری گناہ سمجھ میں آتے ہیں کہ کسی آدمی نے چوری کر لی, ڈاکہ ڈالا, زنا کیا, شراب پی لی, یہ سب ظاہری گناہ ہیں. تو باطنی گناہ کون سے؟ باطنی گناہ جو انسان کے اپنے دل میں ہوتے ہیں, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کفر, شرک, منافقت, حسد, کینہ, کسی سے دشمنی, یہ سب کیا ہے؟ دل کی بیماریاں ہیں. تکبر, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, یہ تمام بیماریوں کو چھوڑ دو. اللہ یہ حکم دے رہا ہے, یہی تمام بیماریوں کو نکالنا یہ تصوف کا مقصد ہے. اور وہ حدیث بارہا آپ نے سنی ہوگی, میں نے سنائی ہے کئی مرتبہ, حدیث جبرائیل, جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر سوالات کرتے ہیں. تو پہلا سوال, مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ایمانیات کے متعلق, کہ اللہ پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, نبیوں پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, آخرت پر ایمان لانا. پھر پوچھا مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام بتلایا, عبادت, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ تمام چیزیں. پھر تیسرا سوال تھا مل احسان, احسان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا, ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ درجہ حاصل نہیں ہوتا تو کم از کم اس درجے پر پہنچ جا اور یہ یقین مضبوط کر لے, اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. ایمانیات میں تمام ایمانیات کی چیزیں شامل ہو گئی, بلیفز اور عقائد. اسلام کے جواب میں عبادات داخل ہو گئی. یہ جو احسان کا جواب دیا آپ نے, اس میں کیا ہے؟ یہ فرمایا یہ تصوف ہے. جو احسان کا آپ نے جواب دیا, یہی نام تصوف ہے, کہ عبادت کرتے وقت ایسی کیفیت دل میں آئے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے بندہ. اور اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہو سکتی تو اس سے ادنا درجے کی کیفیت, کم از کم یہ یقین کر لے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احسان تصوف کا دوسرا نام ہے. وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ تصوف کے متعلق. کچھ لوگوں کو یہ سوال ہے کہ یہ کوئی الگ چیز ہے, یہ جاہل پیروں نے لوگوں میں اس طرح کی بات بٹھا دی ہے کہ نہیں یہ شریعت ہے, ہم تو طریقت پر ہیں. ورنہ شریعت اور طریقت کوئی الگ چیز نہیں, یہ جہلا کی باتیں ہیں. شریعت اور طریقت ایک ہی چیز ہے, بس اتنا سمجھ لیں کہ ظاہری اور باطنی کا فرق ہے. شریعت اعمال ظاہرہ کے متعلق ہے اور طریقت اعمال باطنہ سے متعلق ہے. لیکن ساتھ ساتھ چلیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی دعویٰ یہ کرے کہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے, دعویٰ یہ کرے کہ میں بڑا صوفی ہوں, لیکن نماز کے وقت پر یہ کہے کہ نہیں میری روح مدینہ میں نماز پڑھ لیتی ہے. یہ جہالت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہو گئے, اتنے بیمار ہو گئے, کمزور ہو گئے, دو آدمیوں کے کندھوں پر سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. نبی سے نماز معاف نہیں ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سخت حالات میں بھی نماز پڑھی, تو کیا ان جاہل پیروں سے نماز اس طرح معاف ہو جائے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تصوف کا بگاڑا کیا, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بندے ہیں, اللہ کے قریب ہیں, اور ہم پر بہت سی عبادتیں معاف ہو گئی. یہ سب غلط ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت تک نماز پڑھی, اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ جنگل میں ایک مرتبہ اکیلے تنہا سفر کر رہے ہیں اور بادلوں میں سے آواز آئی, اے عبد القادر. پوچھا کون؟ کہا میں تیرا خدا ہوں, اور آج سے تجھ پر نماز معاف کر دی گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو پھر آواز آئی کہ میں شیطان ہوں, یہاں میں نے اس جگہ پر کئی سینکڑوں ولیوں کو میں نے گمراہ کر دیا. یعنی وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے اور وہ گمراہ ہو گئے. تو شریعت اور طریقت کوئی الگ چیز نہیں. پھر یہ ہے کہ جو بیعت لی جاتی ہے, جس وقت آدمی کسی سلسلے میں جڑتا ہے, کسی صاحب نسبت اللہ والے کے ساتھ رابطہ اور کنیکشن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, سب سے پہلے کہا جاتا ہے بیعت کرو. بھائی اس کا ثبوت کہاں ہے؟ اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے, اس کا ثبوت حدیثوں میں بھی ہے. بیعت سے متعلق آپ دیکھیں تو قرآن و حدیث میں کئی قسم کی بیعت ملتی ہے. ایک ہے بیعت للاسلام, اسلام لانے کی بیعت. کوئی شخص آتا ہے, اسلام قبول کرتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ ہے بیعت اسلام. کئی واقعات صحابہ کرام کے اس طرح پر ہیں. دوسری بیعت بیعت توبہ ہے, کہ ایک آدمی مومن تو ہے لیکن گناہوں سے رکے رہنے کی بیعت کرتا ہے. اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ عزم اور پکا ارادہ کرتا ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا. سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا جاءك المؤمنات, جب مؤمن عورتیں آپ کے پاس حاضر ہوں, ایمان لائی ہوئی عورتیں جو پہلے سے ایمان لا چکی ہیں, یبایعنك على ان لا يشركن بالله شيئا, ان سے آپ یہ بیعت کریں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے, شرک سے توبہ. ولا یسرقنا, چوری نہیں کریں گی, اس سے توبہ. ولا یزنینا, بدکاری کا ارتکاب نہیں کریں گی. ولا یقتلنا اولادہن, اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ولا یعصینک فی معروف, کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی, کوئی بہتان اور افترا نہیں لگائیں گی. فبایعہن, آپ ان سے بیعت کر لیں, اللہ حکم دے رہا. واستغفر لہن اللہ, اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں. ان اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا. یہ بیعت توبہ کا ذکر قرآن مجید میں ہے. تیسری بیعت بیعت علی السمع والطاعت, جو بھی حکم دیا جائے گا اس کو بسر و چشم قبول کر لیں گے, ٹوٹلی ایکسیپٹ کر لیں گے اس حکم کو, چاہے اس کے لیے جان قربان کر دینی پڑے. اس بیعت کو بیعت سمع و طاعت کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کا ذکر سورہ فتح میں فرمایا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ راضی ہو گیا ان صحابہ کرام سے جنہوں نے یہ بیعت لی, درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی. اور ایک قسم کی بیعت ہے بیعت علی الجہاد, جہاد پر بیعت کر لیں کہ وقت پڑنے پر جب موقع آئے گا ہم اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کر دیں گے. بیعت علی الجہاد کا بھی تذکرہ ہے. تو ان تمام بیعتوں کو آپ دیکھتے ہیں تو یہ جو اللہ والے بیعت لیتے ہیں یہ بیعت توبہ ہوتی ہے, جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ اس نیک صاحب دل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بندہ یہ اقرار اور اعتراف کرتا ہے اور عزم اور پکا ارادہ کرتا ہے کہ آئندہ گناہوں سے باز رہوں گا, رکا رہوں گا. اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. کوئی یہ کہے کہ جب تمام چیزیں ثابت ہیں تو کیا اس طرح پر جو تصوف ابھی موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے, ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ذرائع. اگر مقصد فرض ہو تو اس کے حاصل کرنے کے ذرائع بھی فرض ہو جاتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ علم کا حاصل کرنا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اتنا علم جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو سکے, عبادات کے معاملات اور مسائل کو جان سکیں, اتنا علم ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے, فرض ہے. اب اس کے حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی شخص کتاب کی مدد لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. اگر اس کے حاصل کرنے کے لیے کوئی مدرسے میں داخل ہوتا ہے یہ بھی صحیح ہے. اگر اس کے حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص سفر کر کے کسی استاد کے پاس جا کر رہتا ہے یہ بھی صحیح ہے. کوئی شخص اگر اس کے ذریعے نیٹ کے ذریعے کسی استاد سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور اس سے علم حاصل کرتا ہے. اب ہم ان ذرائع کو فرض نہیں کہیں گے, لیکن کہا جائے گا یہ بھی درست ہے, یہ بھی درست ہے, یہ بھی صحیح ہے. جس زمانے میں جو طریقہ رائج تھا لوگوں نے اس طرح علم حاصل کیا. کسی زمانے میں اپنے بستی سے سفر کر کے سینکڑوں کلومیٹر دور جا کر کسی صاحب دل یا صاحب علم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیا جاتا تھا, لوگوں نے اس زمانے میں اس طرح علم حاصل کیا. اس کے بعد ایک زمانہ آیا مدرسوں میں لوگ جا کر علم حاصل کرتے تھے, اور آج بھی وہ زمانہ چل رہا ہے, یہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. کچھ مصروف لوگ ہیں جو نیٹ کے ذریعے کسی صاحب علم سے اپنا رابطہ رکھے ہوئے ہیں, یہ بھی ایک علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مقصد بدرج اولا حاصل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, آپ کی فیض صحبت سے صحابہ کرام مستفید ہو رہے تھے. اور آپ کی فیض صحبت کا حال کیا تھا؟ جو شخص ایک لمحے کے لیے آپ کے مجلس میں بیٹھ گیا, کوئی شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے شرف کو عزت کو نہ پایا وہ قیامت تک بھی عبادت و ریاضت کر کے صحابی نہیں بن سکتا. ولایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جائے, غوث قطب ابدال بن جائے, لیکن صحابی نہیں بن سکتا اور صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت میں وہ آدمی نے فائدہ اٹھا لیا, اس کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. حدیث میں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا, میرے صحابی کا ایک سیر کے برابر 500 گرام, ایک سیر کے برابر صدقہ کرنا بعد والوں کا احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے سے بہتر ہے. اصحابی کا نجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, تم جس کو فالو کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے تھوڑی دیر کے لیے ہی مجلس پائی ہو, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا. تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے اس بات کی ضرورت نہیں تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, صحابہ کرام کے اندر وہ پاور, اسلام کی وہ طاقت موجود تھی جو ڈائریکٹ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی. اسی لیے آپ دیکھیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سکسیسفل بزنس مین, کامیاب تاجر, گھر میں داخل ہوتے وقت اتنا مال ہے کہ سونے کے سکے پڑے ہوئے ہیں, اس کو ہٹا کر اندر داخل ہونا پڑ رہا ہے, لیکن دل کی کیفیت کیا ہے؟ افطار کے لیے دسترخوان لگا ہوا ہے, ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, افطار کی تیاری ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ نعمتیں یہ دنیا کی نعمتیں، کھانے پینے کی نعمتیں، مال و دولت کی نعمتیں، اچھے کپڑے کی نعمتیں، یہ گمان ہو رہا ہے کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہ کہہ دے کہ تم کو جو کچھ تم نے دین کے لیے محنت کی اس کا پھل تم کو دنیا میں دے دیا گیا، آخرت میں مت مانگو. اس لیے آنکھوں سے آنسو جاری ہے. یہ ایمانی کیفیت بہت اسٹرانگ تھی صحابہ کرام، اتنا سب مال کے باوجود ان کا دل نہیں بدلا تھا. جس وقت صحابہ کرام کا دور ختم ہوا، تابعین کا دور شروع ہوا، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں پائی تھی، صحابہ کرام کی صحبت پائی تھی، اور اس وقت حال یہ تھا کہ اسلام کئی ملین اسکوائر مائل پر حکمرانی تھی. دنیا کا ایک بڑا علاقہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، پورا کا پورا مسلمان، سب کے جتنے آمدنی آ رہی تھی، مال غنیمت آ رہا تھا، مسلمانوں کے پاس عیش و عشرت کی تمام سامان موجود تھے. اب آہستہ آہستہ وہ جو کیفیات تھی وہ ختم ہونے لگی. اسی کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بزرگوں نے یہ راستہ بتایا، اللہ کا نام بھول رہے ہو، اللہ کو یاد کرو. اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، وَذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تھوڑا مخلوق سے کٹ جاؤ اور اللہ کا نام لیتے رہو، اللہ کے نام. وَذْكُرْ رَبَّكَ نہیں کہا، بلکہ وَذْكُرْ اسْمَ رَبَّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے. یہ جو اللہ اللہ کہنا ہے یہ ثابت ہے، اور حدیث میں وہ بھی ثابت ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر صرف ایمان باقی رہنے کا سوال ہوتا تو یہ کہا جاتا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ کہنے والا باقی رہے گا، لیکن یہاں پر دو مرتبہ ہے اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. تو بار بار جو ذکر کیا جاتا ہے، یہ نام جو دہرایا جاتا ہے، کسی بزرگ نے بتایا کہ 500 مرتبہ آپ اللہ اللہ بھی، کسی نے کہا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح. مقصد اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے، مقصد اللہ کی یاد کو تر و تازہ کرنا ہے. یہ جو دنیا کے ماحول میں رہ کر ہمارے قلب پر جو کثافت آ گئی، آلودگی میل آ گیا، یہ رشت لگ گیا ہے، اس کو دھونے کے لیے اس مربک اللہ اللہ کرایا جا رہا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، تھوڑا ان سے کٹ کر رہے ہیں، یعنی ایسا ماحول آپ بنا لیں تنہائی میں کچھ وقت گزارے. یہی ماحول صوفیہ کرام فرماتے ہیں خانقاہوں میں میسر آتا ہے. آپ آ جائیں اکیلے، تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، سر جھکا کر اپنے دل کا احتساب کریں، ایک دن میں کیا کیا اعمال کیے اس کا آپ کاؤنٹ کریں، حساب کریں، اپنی ذات کا احتساب کریں. اللہ نے آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اس دنیا میں آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس لیے پیدا ہوئے تھے کہ دن بھر صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک دنیا کے لیے محنت کرتے رہو؟ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، سیدھا تیار ہونے کے بعد جاتے ہیں اپنے کام پر، شام میں تھک ہار کر آتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر صبح اٹھتے ہیں سیدھا کام پر، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں. کیا مقصد زندگی یہ تھا؟ کیا مومن کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ بہت سے وہ لوگ ہیں جن کو ہفتے میں کبھی خدا یاد آ جاتا ہے کہ جمعے کی حاضری دے دی. بہت سے اس سے بھی بدتر ہیں جن کو ہفتے میں بھی خدا یاد نہیں آتا، رمضان میں جا کر یاد آتا ہے. تو صوفیہ کرام یہ اللہ کا جو یاد دلا رہے ہیں، اللہ کے نام کی یاد دلا رہے ہیں، اس کی محبت پیدا کرنے کے لیے، تاکہ دل کا جو میل ہے وہ دور ہو جائے، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے. اب اس طریقے کو صوفیزم کہہ دیا گیا، تصوف کہہ دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الاحسان کہا اس کو، ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ. خلاصہ کلام یہ ہے کہ صوفیہ کرام نے جو محنت کی، چاہے جنید بغدادی ہوں، ابو الحسن خرقانی ہوں، معروف کرخی ہوں، ابو الحسن شاذلی ہوں، بہت سے صحابہ اکابرین ہیں جنہوں نے محنت اس لیے کی تاکہ لوگوں کے دلوں سے برائیاں نکل جائے، اچھائیاں اندر داخل ہو جائیں، جس کا قرآن مجید نے حکم دیا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو. حسد کو نکالا جاتا ہے، اپنے آپ کو مٹایا جاتا ہے، تکبر جو ہے بڑائی، اس کو نکال کر اللہ کی بڑائی دل میں بٹھائی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ کا جو ذکر کرایا جاتا ہے غیر اللہ کی نفی کہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ان سے نہیں ہوگا الا اللہ اللہ سے ہوگا, اس بات کا ذکر کرایا جاتا ہے الا اللہ الا اللہ ہے جو بار بار بولتے ہیں یہ بات تازہ کرنے کے لیے اللہ ہی سے ہوگا اللہ ہی سے ہوگا اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا. جن لوگوں نے اپنے بزنس کو, جن لوگوں نے اپنی جاب کو, جن لوگوں نے مال و دولت کو, جن لوگوں نے گورنمنٹ کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے ان کے دلوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے اللہ سے ہوگا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوگا. اور یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے, ذکر کرنے والے بیٹھے ہیں, مراقبہ کرنے والے بیٹھے ہیں, یہ ماحول اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس ماحول کا اثر ہو, انسان پر انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ جاب تھی, وہاں پر ہم مزاج ساتھی تھے, نمازوں کا اہتمام ہوتا تھا جماعت کا, جب وقت ہوا بریک لگ کے ٹائم پر ظہر کی نماز جماعت سے پڑھتے تھے. ابھی دوسری جگہ کام شروع کیا انہوں نے, اب وہاں یہ حال ہے کہ بریک ٹائم میں بھی یہی باتیں, کہاں انویسٹمنٹ کرنا ہے, کہاں زیادہ فائدہ ہو رہا ہے, تو نے کہاں لگائے, کہاں شیئر کون سے اچھے بک رہے ہیں. کہہ رہے ہیں 10-15 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے اس میں بھی مال و دولت کی باتیں, بریک کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی یہی باتیں, غرض جب بھی ساتھی ملتے ہیں مال و دولت اور شیئر, اس کے علاوہ کوئی باتیں ہی نہیں, اللہ کا تذکرہ کسی مجلس میں نہیں. ماحول بدل گیا. وہ کہہ رہے تھے اس ماحول میں ظہر پڑھنا آسان تھی, اب اس ماحول میں ظہر پڑھنا مشکل لگ رہا ہے. حالانکہ ٹائم ہے وہی ٹائم جو پہلے کی جاب پر تھا, یہاں بھی وہی ٹائم مل رہا ہے بریک, لیکن پھر بھی ظہر پڑھنا مشکل ہو گیا. تو انوائرمنٹ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ماحول کی وجہ سے ذکر کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور بھی صوفیاء کرام کے کچھ اعمال ہیں, انشاءاللہ اس سے نیکسٹ اس پر روشنی ڈالی جائے گی, جو ذکر وغیرہ کرایا جاتا ہے کس طریقے سے کرایا جاتا ہے. یہ جو سلاسل اربع ہیں, چار جو سلسلے ہیں, نقشبندی, سہروردی, یہ تمام سلسلوں کی حقیقت کیا ہے, انشاءاللہ اس کے بعد والے جمعہ میں پھر بیان کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.